شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی برکتوں اور خیر والی رات ہے۔ قرآن پاک میں اس کو ہزار مہینوں سے افضل بتلایا ہے۔ ہزار مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے، اور جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزارے اس کو گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ خیر من فرمایا، یعنی اس سے بھی زیادہ بہتر۔ ہمارے استاد فرماتے تھے خیر اکثر عربی میں اخیر کے معنی میں، بہت زیادہ بہت زیادہ، یعنی ہزار مہینوں سے بھی برتر بہت زیادہ بہتر ہے یہ رات، یعنی جو اس میں عبادت کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کے بعد آدمی فرائض کو چھوڑ دے۔ 1 لاکھ بھی اگر اس کا اجر ہو جائے تو 1,00,000, 1 کروڑ آدمی نفل ایک طرف ہے، 1 فرض چھوڑنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ سمجھتے جو ہم نے اتنی عبادت کر لی تو اب اگر عید کے بعد نماز نہ پڑھی تو کیا ہوا، فرض چھوڑنے کا گناہ جو ہے وہ الگ ہے، اور وہ اتنا بڑا ہے کہ ساری انسانیت اگر نفل پڑھے فی الفرض سب مسلمان ہو جائیں 8 ارب آدمی، 1 آدمی کے فرض کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرض کا معاملہ الگ ہے اور نفل کا الگ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ سب نوافل ہیں، نیکیاں ضرور ملتی ہیں، لیکن فرض چھوڑنے سے اللہ کی ناراضگی اور معاملہ خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حقیقتاً بہت بڑا انعام ہے کہ قدردانوں کے لیے ایک بے نہایت نعمت مرحمت فرمائی۔ در منصور میں حضرت انس سے نبی علیہ السلام کا ارشاد نقل کیا ہے کہ شب قدر اللہ تعالیٰ نے میری امت کو مرحمت فرمائی، پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں، اس انعام کا سبب کیا ہوا؟ بعض احادیث میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا، بہت بہت زیادہ ہوئیں، اور آپ کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں، اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری کرنا بھی چاہیں تو ناممکن۔ اس سے اللہ کے لاڈلے نبی کو رنج ہوا، اس کے سے نہیں کہ وہ فاقہ کرتے ہیں وہ غریب ہیں، اس سے رنج ہوا کہ وہ عبادات و طاعات میں اللہ کے قرب میں پہلے جیسوں کی مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس سے آپ علیہ السلام کو رنج ہوا، اس کی تلافی میں یہ رات مرحمت ہوئی۔ اور اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی نصیب ہو جائیں اور ان کو صحیح عبادت میں گزار دے تو گویا 833 برس اور 4 ماہ سے بھی زیادہ اس کا زمانہ کامل عبادت میں گزرا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1,000 مہینے تک وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، عمریں بھی زیادہ ہوتی تھی، 1,000 مہینے تک صرف جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کو اس پر رشک آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا، حضرت ایوب، حضرت زکریہ، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع علیہم السلام، کہ 80-80 برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، یہ بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں، اور پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ اکرام کو حیرت ہوئی اور رشک ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورہ قدر سنائی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی روایات ہیں۔ اس قسم کے اختلاف کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی زمانے میں جب مختلف واقعات کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ہر واقعے کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ بہرحال سبب نزول کچھ بھی ہو، لیکن امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا انعام ہے۔ یہ رات بھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، اس میں عمل کی بھی اسی کو توفیق میسر ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ جذب فرماتے ہیں۔ اس قدر قابل رشک ہیں وہ مشائخ جو بتاتے ہیں کہ بلوغت کے بعد سے مجھ سے شب قدر کی عبادت کبھی فوت نہیں ہوئی۔ اور جیسا میں نے کل عرض کیا تھا، اگر ہم مغرب کے بعد نوافل پڑھ لیں، اوابین پڑھ لیں، اور اس کے بعد عشاء کے بعد تو تراویح پڑھتے ہی ہیں، اور آخر رات میں 8 رکعت پڑھ لیں، تو انشاءاللہ شب قدر کہیں بچ کے جا نہیں سکتے۔ ہر آدمی اس کو پا سکتا ہے۔ مشائخ کا خاصہ تو یہ کہ وہ رات بھر عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، بس یہ ان کا خاصہ ہے۔ لیکن ہم لوگ بھی حاصل کر سکتے ہیں، ایسی نہیں ہے کہ خاص لوگوں کے لیے۔ اگر یہ ہوتا کہ ایک لمحہ بھی سونا نہیں ہے، رات بھر جاگنا ہے، تو آدمی پریشان ہوتا، لیکن یہ ایسی بات نہیں۔ تو فرمایا کہ البتہ اس رات کی تعین میں علماء امت کے درمیان بہت کچھ اختلاف ہے۔ تقریباً 50 کے قریب اقوال ہیں، سب کا احاطہ دشوار ہے، البتہ مشہور اقوال کا ذکر عنقریب آنے والا ہے۔ کتب احادیث میں اس روایت کی فضیلت مختلف انواع اور متعدد متعدد روایات سے وارد ہوئی ہے، جن میں سے بعض کا ذکر آتا ہے، اور بعض چونکہ اس رات کی فضیلت خود قرآن پاک میں مذکور ہے اور مستقل ایک سورت اس بارے میں نازل ہوئی، اس لیے مناسب ہے کہ اول اس سورۃ شریف کی تفسیر لکھ دی جائے، جو حکیم الامت تھانوی رحم اللہ تعالیٰ کی تفسیر سے اقتباس ہے، یعنی انا نزلنا فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا، یعنی قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اترا ہے۔ یہی ایک رات، ایک بات اس رات کے لیے کافی تھی۔ قرآن پاک جیسی عظیم عظمت والی چیز اس مہینے میں، اس رات میں نازل ہوئی، یہ جائے کہ اس میں اور بھی بہت سے برکات اور فضائل شامل ہو گئے۔ آگے زیادتی شوق کے لیے ارشاد فرمایا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ تو یہ ایسے ہوتا ہے، یعنی آپ کو پتا بھی ہے یہ چیز کیا ہے، آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے، یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت آپ کو علم بھی ہے کہ کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل ہیں اس میں۔ اس کے بعد فضائل کا ذکر فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، الف کہتے ہیں ہزار کو، شہر کہتے ہیں عربی میں مہینے کو، تو خیر کہتے ہیں بہت زیادہ اچھا، یعنی لیلۃ القدر جو ہے لیل کا مطلب اندھیرا، تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے، یعنی ہزار مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے، اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے، اور اس زیادتی کا بھی علم نہیں کہ کتنی زیادہ ہے۔ تنزل الملائکہ، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، علامہ راضی لکھتے ہیں کہ ملائکہ نے جب ابتدا میں تجھے دیکھا تو تجھ سے نفرت ظاہر کی، اور بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا کہ ایسی چیز کو آپ پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں فساد کرے گی، یفسک الدماء، وہ یہ فساد، یہ خون بہائے گی، اور ہم نحن نقدس لک، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو دنیا میں فساد کرے اور خون بہائے، اس کے بعد والدین نے جب تجھے دیکھا تو بنی کا قطرہ تھا، تو تجھ سے نفرت کی، حتیٰ کہ کپڑے کو الگ کر دیا، اور لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس قطرے کو بہتر صورت مرحمت فرما دی تو والدین کو بھی شفقت اور پیار کی نوبت آئی، اور آج جب کہ توفیق الہی سے تو شب قدر میں معرفت الہی اور طاعت ربانی میں مشغول ہے، تو ملائکہ بھی اپنے اس فقرے کی معذرت کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے، ہماری ستاری فرماتے ہیں، عام دنوں میں اگر بھیجیں، اگر سال کے شروع میں بھیجیں جس میں سب پٹاخے چھوڑتے ہیں اور فائرنگ کرتے ہیں، تو فرشتے کیا کہیں گے، ایسے دن میں، ایسی رات میں بھیجا کہ جب جس رات میں خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، تاکہ اپنے بندوں کا پردہ رہے کہ دیکھو میں نے جو مخلوق پیدا کی ہے وہ ایسی غافل نہیں ہے، لہٰذا کیسے کیسے گناہگار بھی اس میں مسجد میں آتے ہیں اور گھروں میں عبادت کرتے ہیں، جو مسجد میں نہ آ سکے وہ بھی پریشان نہ ہو، گھر میں عبادت کرے، تنہائی کی عبادت، اس نفل میں تنہائی کی عبادت زیادہ بہتر ہے۔ یہ جو حجرے بنائے جاتے ہیں اعتکاف کے، اسی لیے اس میں بیٹھ کے جو ہے وہ دوستی یاری ہوتی ہے، اس کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ اس لیے ہوتا تھا کہ آدمی تنہائی میں جیسے تیسے منہ بنا کے روئے اور جتنی بھی عبادت کرے کوئی دیکھے نہیں، اخلاص ہو، یہ اس لیے بنایا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ توفیق الہی سے تو شب قدر میں معرفت الہی اور اطاعت ربانی میں مشغول ہے، تو ملائکہ بھی اپنے فقرے کی معذرت کرنے کے لیے اترتے ہیں، وہ روح فیہا، اور اس رات میں روح القدس یعنی جبریل امین بھی نازل ہوتے ہیں۔ روح کے معنی مفسرین کے چند اقوال ہیں، جمہور کا قول یہی ہے جو اوپر لکھا، اس سے حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہیں۔ علامہ راضی نے لکھا ہے کہ یہی قول زیادہ صحیح ہے، کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی افضلیت کی وجہ سے ملائکہ کے ذکر کے بعد خاص طور سے ان کا ذکر فرمایا۔ بعض کا قول ہے کہ روح سے مراد ایک بہت بڑا فرشتہ ہے، کہ تمام آسمان و زمین اس کے سامنے ایک لقمے کے بقدر ہیں۔ بعضوں کا قول ہے کہ اس سے مراد فرشتوں کی ایک مخصوص جماعت ہے، جو فرشتوں کو بھی صرف لیلۃ القدر ہی میں نظر آتے ہیں۔ چوتھا قول یہ کہ یہ اللہ کی کوئی خاص مخلوق ہے جو کھاتے پیتے ہیں، مگر نہ فرشتے ہیں نہ انسان۔ پانچواں یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں، جو امت محمدیہ کے کارنامے دیکھنے کے لیے ملائکہ کے ساتھ اترتے ہیں۔ چھٹا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، یعنی اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور اس کے بعد میری رحمت خاصہ نازل ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے مشہور اقوال ہیں۔ سنن بیقیم حضرت انس کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ اترتے ہیں اور جس شخص کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ اسی رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی اور اسی رات میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا، اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے، دعا وغیرہ کے قبول ہونا تو بکثرت روایات میں وارد ہے۔ در منصور کی ایک روایت میں ہے کہ اسی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اور اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ سلامن، وہ رات سراپا سلام ہے، یعنی تمام رات ملائکہ کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے۔ ایک فوج آتی ہے، دوسری جاتی ہے، جیسا کہ بعض روایات میں اس کی تصریح موجود ہے، یا یہ مراد ہے کہ یہ رات سراپا سلامتی ہے شر و فساد وغیرہ سے۔ حتی مقلع الفجر، وہ رات انہی برکات کے ساتھ طلوع فجر تک رہتی، یعنی سحر کے وقت تک رہتی ہے، مغرب سے جو شروع ہوتی ہے۔ اس لیے آدمی ہم چاہتے ہیں بس آخر رات میں کریں گے، مغرب کے بعد ہی نوافل تلاوت اسی وقت کو آدمی کام میں لائے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پوری رات، عشاء کے بعد تراویح ہو گئی، اب تھوڑا سا کھانا وغیرہ کھا کے تھوڑا چائے آرام کر لے، پھر شروع ہو جائے تو اب بشاشت سے عبادت کرے۔ ملمد فرماتے ہیں کہ حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ جب ذکر کے دوران، عبادت کے دوران نیند آئے نفل تو سو جاؤ، فجر تو پڑھنی ہے، عشاء تو پڑھنی ہے، تراوی، لیکن اگر نفل میں نیند آئے سو جاؤ، تھوڑے سو کے پھر فریش ہو کے اٹھو۔ انسان آپ دیکھیں تجربہ کر کے، اگر نیند آ رہی ایک ڈیڑھ گھنٹہ بھی سو جائیں آدمی فریش ہو جاتا ہے، اور اسی نیند میں کرتے رہے تو جھومتا رہے گا آدمی، کچھ کا کچھ بولے گا، زبان سے نکالے گا کچھ اور نیند میں آدمی کچھ بڑبڑا رہا ہوگا، اس سے اور خطرناک ہے۔ اس لیے تھوڑی سی نیند کر لینا چاہیے، 6 گھنٹے سونا چاہیے۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، پھر صبح چاہتے ہیں فجر پڑھتے ہی جا کے سوئیں تو 1 بجے اٹھیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ تھوڑا سا رات کی نیند سے جو ہے بہت ہی سہولت ہوتی ہے، 2 گھنٹے آدمی رات میں سو لے اور اس کے بعد پھر دن میں 3-4 گھنٹے سو لے، یہ کافی ہے۔ ایک دم 6 گھنٹے سونا، بعد فجر پڑھ کے سوتے ہیں، پتہ نہیں اتنی نیند کیسے آتی ہے کہ فجر پڑھ کے سوتے ہیں ظہر کے وقت میں اٹھتے ہیں، یہ انسانی نیند نہیں ہے، بلکہ یہ بس آدمی کیا کہیں اس کو، کہ ایسی نیند سے پناہ مانگنی چاہیے جو آدمی کو سست کر دے، یہ سستی ہے، یہ نیند نہیں ہے۔ اس لیے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں آدمی جتنا چاہے بڑھا لے، کھانا اور نیند، جو جتنا چاہے بڑھا لے جتنا چاہے گھٹا لے، آدمی کے اختیار میں ہے۔ لیکن جو اس کو بتایا جاتا ہے، اہل طب بھی بتاتے ہیں، اولیاء اللہ بھی، کہ دونوں کو میانہ روی میں چلے، دونوں میانہ روی میں کرے، نہ بہت گھٹائے کہ کمزور ہو جائے کھانا پینا، نہ اتنا بڑھائے کہ وزن ایک دم بڑھ جائے اور بے فکری پیدا ہو جائے، اور نیند زیادہ کھانے سے بھی نیند زیادہ آتی ہے۔ اس لیے آدمی اگر رات میں کم کھائے تو سحری میں بھوک بھی لگتی ہے اور کم کھانے سے نیند بھی کم آتی ہے۔ زیادہ کھانے کی ہے، اولیاء اللہ جو عام دنوں میں بھی رات بھر عبادت کرتے تھے وہ کیسے ہوتا تھا، عشاء کی نماز سے پہلے حضرات تھوڑا روکھا سوکھا تھوڑا کھا لیتے تھے اور اس کے بعد پھر عشاء کے بعد سو جاتے تھے، پھر ان کی جیسے ہی بھوک زیادہ لگتی ہے پھر آدمی کی آنکھ کھل جاتی ہے، 2-3 بجے خود آنکھ کھل جاتی تھی اور پھر اس کے بعد عبادت کرتے تھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے، یہ ہے نفس کو بہلانا، اور نفس کیونکہ جیسے بچہ ہے اس کو بہلا پھسلا کے مدرسے بھیجتے ہیں، لو بیٹا ٹافی لے لو، کہاں ٹافی اور کہاں قرآن کریم کی دولت، کہاں علم کی دولت، کہاں ٹافی اور لڈو، تو بچہ اس سے بہلتا ہے، تو بچے کو بہلا پھسلا کے کام لیتے ہیں، اسی طرح نفس کو بھی بہلا پھسلا کے کام لے۔ تو ایک بزرگ تھے، وہ رات میں اپنا پسند جو بھی کھانا ہوتا تھا، کھانا بھی کیا خاص ہوتا تھا، بس کھانا پینا حلوہ جو چیز ہوتی تھی اس کو رکھ لیتے قریب میں اور کہتے نفس سے 4-8 رکعت پڑھ لے پھر تجھے کھلاؤں گا، پھر کہتے اور 4 پڑھ لے اور ایسے کر کے سحر کا وقت کر دیتے، اور سحر کے وقت میں اس سے سحری کرتے پھر روزہ رکھتے۔ یہ ہے نفس سے کام لینے کا طریقہ۔ ہم لوگ کھاتے پیتے خوب ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کیا کریں بھائی، اللہ معاف کرنے والا ہے، اگر ہم نے ان اوقات کو بھی ضائع کر دیا پھر کون سا وقت آئے گا جس میں ہم اللہ کا قرب حاصل کریں گے۔ یہ نہیں کہ رات کے کسی خاص حصے میں یہ برکت ہو، یہ فرما رہے ہیں تمام رات، حتی مطلع الفجر، جو مغرب سے شروع ہوئی ہے تمام رات رحمت کا نزول، سلامتی کا نزول ہو رہا ہے، اور انہی برکات کے ساتھ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ رات کے کسی خاص حصے میں یہ برکت ہو اور کسی میں نہ ہو، بلکہ صبح ہونے تک ان برکات کا ظہور رہتا ہے۔ اس سورہ شریفہ کے ذکر کے بعد خود اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں اس رات کی کئی نوع کی فضیلتیں ارشاد فرمائی گئی۔ احادیث کے ذکر کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن احادیث میں بھی ان کی فضیلت بکثرت وارد ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، دکھانے کے لیے نہیں اور کسی کام کے لیے نہیں، صرف ثواب کی نیت سے اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے کھڑا ہو، اس کے صغائر گناہ، پچھلے صغائر گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آئندہ کے لیے توبہ کرے، پچھلے ایسے معاف ہو جائیں گے، توبہ کرے، آئندہ گناہ سے بچنے کا ارادہ کرے۔ کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے، اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ کسی اور عبادت، تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہو۔ ایک ہی کام کرتے کرتے آدمی تھک جاتا ہے، نماز پڑھ لی، تھوڑی تلاوت کر لی، تھوڑا ذکر کر لیا، کوئی ایسی کتاب، دینی کتاب ہے اس کا مطالعہ کر لیا۔ ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ کسی بدنیتی سے کھڑا نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کے رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے کھڑا ہو۔ خطابی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کا یقین کر کے بشاشت قلب سے کھڑا ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے سجدوں سے مجھے اللہ کا قرب مل رہا ہے، میری نماز کو، میری تلاوت کو اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ جتنا یقین ہوتا ہے، جیسے کوئی کام ہوتا ہے تو سیٹ آ جائے، مینیجر آ جائے، تو مزدور کام اچھی طرح کرتا ہے کہ دیکھ رہا ہے، تو اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں، تو ہمارا کرنا اور زیادہ ہو جائے گا۔ حاجی صاحب رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، جو جتنی محبت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور بڑھتی ہے۔ کسی شاعر کا کلام اگر آدمی اچھی آواز میں پڑھتا ہے وہ اس سے خوش ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا کلام اچھی آواز میں پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کا یقین کر کے بشاشت کے ساتھ کھڑا ہو، بوجھ سمجھ کر، بد دلی کے ساتھ نہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ وہی نیند کا غلبہ ہے، اب پڑھنا ہی پڑے گا، یہ اگر تھوڑی نیند کر لیں اور ادھر ادھر باتوں میں وقت ضائع نہ کریں تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی اوقات میں برکت ہوتی ہے، اور جو ادھر ادھر بیٹھ کے وقت ضائع کرتے ہیں، وقت بھی بیکار گزرتا ہے، اور جس کو کہتے ہیں کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس توڑ دیا، بجائے ثواب کمانے کے اور گناہ کمایا۔ کھلی ہوئی بات ہے، جس قدر ثواب کا یقین اور اعتقاد زیادہ ہوگا، اتنی ہی عبادت میں مشقت کا برداشت کرنا سہل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص قرب الہی میں جس قدر ترقی کرتا جاتا ہے، عبادت میں انہماک زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ نیز یہ معلوم ہو جانا بھی ضروری ہے کہ حدیث بالا اس جیسی احادیث میں گناہوں سے مراد علماء کے نزدیک صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، اس لیے بندے نے اس کی شرح کر دی۔ گناہ معاف ہونے سے مراد صغائر معاف ہوتے ہیں، کسی کا پیسہ دبایا ہے، کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے، یہ نہیں کہ داڑھی منڈا رہا سمجھتا ہے، نماز سے داڑھی منڈانے کے گناہ، یا تصویر لٹکانے کے گناہ، یا کسی کا حق دبانے کے گناہ، یہ گناہ اس سے معاف نہیں ہوتے، صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں جہاں کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے ان کو اللہ من تابہ کے ساتھ ذکر کیا، مگر جو توبہ کر لے، جو سچی توبہ کر لے، یا اللہ آئندہ میں نہیں کروں گا، آج ارادہ کر رہا ہوں، پھر فوراً خیال بھی آتا ہے کہ ہو سکتا ہے رمضان کے بعد ٹوٹ جائے، جب ٹوٹے گی پھر دیکھا جائے گا، ابھی ہم سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری توبہ قبول فرمائیں گے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، تائب ایسا ہوتا ہے توبہ کرنے والا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، ایسا اللہ تعالیٰ اس کو پاک صاف کر دیتے ہیں، سچی توبہ۔ تو اسی بنا پر علماء کا اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ پس جہاں حدیث میں گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے، علماء اس کو صغائر کے ساتھ مقید فرماتے ہیں۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کا ارشاد ہے کہ احادیث میں صغائر کی قید دو وجہ سے مذکور نہیں ہوتی۔ اول تو یہ کہ مسلمان کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اس کے ذمہ گناہ کبیرہ ہو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک پکا مسلمان اپنے ذمہ گناہ کبیرہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ کسی کا حق ہے تو وہ دے، اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ ضروری ہے اس کا حق ادا کرے، حج و عمرہ کرنے سے زیادہ ضروری ہے اس کا حق ادا کرے، کوئی بھی گناہ اس سے سچی توبہ کر لے۔ تو مسلمان کی شان ہی یہ نہیں ہے کہ اس کے ذمہ گناہ کبیرہ ہو، کیونکہ جب کبیرہ گناہ اس سے صادر ہوتا ہے تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کو اس وقت تک چین ہی نہیں آتا جب تک کہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے۔ جیسے دوسری وجہ یہ ہے، جیسے حدیث شریف میں فرمایا کہ مسلمان سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو وہ ایسا جیسے اس پہ پہاڑ رکھا گیا ہو، اتنا بار محسوس کرتا ہے۔
اور منافق سے گناہ صادر ہو ایسے جیسے مکھی آئی یوں کر کے ہٹا دیا, کیا ہوا گناہ ہو گیا, سارے لوگ گناہ کر رہے ہیں, تو ہم دیکھ لیں ہماری کیفیت کیا ہے. اگر اپنے گناہوں کے بارے میں ہمیں اتنی فکر ہے اور ہم توبہ کرتے ہیں تب تو اچھی بات ہے, اور اگر یہ ہے تو ہماری حالت کیا ہے, یعنی اس کا یقین کمزور ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اس قسم کے مواقع ہوتے ہیں, مثلا لیلۃ القدر ہی میں جب کوئی شخص با امید ثواب عبادت کرتا ہے تو اپنی بدعمالیوں پر ندامت اس کے لیے گویا لازم ہے, لازمی طور پہ روتا ہے اور اللہ سے مناجات کرتا ہے, تو اس سے توبہ ہو ہی جاتی ہے اور خود بخود ہو جاتی ہے. توبہ کی حقیقت گزشتہ پر ندامت اور آئندہ کو نہ کرنے کا عزم ہے. گزشتہ پر ندامت جو ہو گیا یا اللہ اس پہ ہم نادم ہیں, آئندہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آپ کو ناراض نہیں کریں گے. لہذا اگر کوئی شخص کبائر کا مرتکب بھی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لیلۃ القدر ہو یا کوئی بھی اور اجابت کا موقع ہو مقبولیت کا, اپنی بدعمالیوں سے سچے دل سے پختگی کے ساتھ دل و زبان سے توبہ بھی کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ متوجہ ہو اور صغیرہ کبیرہ سب طرح کے گناہ معاف, تو اس طرح صغیرہ کبیرہ سب طرح کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور یاد آ جائے, حضرت شیخ فرماتے ہیں یاد آ جائے تو اس سیاہکار کو بھی اپنی مخلصانہ دعاؤں میں یاد رکھیں. یا اللہ والوں کی عاجزی ان کی ساری ہے کہ ہمیں بھی اپنی سب کے لیے دعا کرنی چاہیے, ایک کو دوسرے سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے. فرمایا اسرع الاجابہ, اسرع الاجابہ کیا ہے, جو دعائیں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہیں. ایک آدمی غائب الغائب, ہم جو دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں دوسرا ہمارے لیے کرتا ہے, یہ دعا بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے, اس لیے دعا کی درخواست کرنا خود سنت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے اجازت لی کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں, آپ کی اجازت ہے, آپ نے اجازت دی اور فرمایا عمرہ کرنے جا رہے ہو عمر, مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھنا, مجھے بھی اشرکنا فی دعائک, اپنی دعا میں مجھے شریک رکھنا. نبی علیہ السلام اپنے صحابی سے ایک فرما رہے ہیں, تو نبی سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے جو دعا کی درخواست نہ کرے, دعا کی فرمائش نہ کرے. نبی علیہ السلام اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں اشرکنا فی دعائک ولا تنسنا, اور دیکھو مجھے بھول نہ جانا, یاد رکھنا. دونوں انداز سے, مثبت منفی دونوں انداز سے فرمایا کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اور دیکھو بھول نہ جانا. حالانکہ نبی کو کون بھول سکتا ہے, جیسے ایک صحیح مرید شیخ کو نہیں بھول سکتا, اسی طرح صحیح جو صحابی اتنا پکا صحابی ہو وہ, لیکن پھر بھی یہ کہنا پتا چلا, بڑوں کو بھی چھوٹوں کو کہنا چاہیے, تو چھوٹوں کو بھی بڑوں کو کہنا چاہیے اور خود دعا کرنی بھی چاہیے. مفتی تقی صاحب نے لکھا اصلاح خطبات میں کہ ہمارے حضرت ڈاکٹر الہی صاحب عارفی رحم اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ الحمد للہ میں نے پانچوں نمازوں میں مختلف دعاؤں کا معمول بنایا ہوا ہے. اب ایک میں اپنے بڑوں کے لیے کرتا ہوں جو چلے گئے دنیا سے اور جو بڑے ہیں, اور ایک میں برابر والوں کے لیے, ایک میں چھوٹے والوں کے لیے, ایک میں فلاں, اس سب کے لیے دعا کرتے ہیں یہ حضرات. ہمارے ان حضرات کے اوقات میں برکت ہوتی ہے, اور ایسے تو ہے یعنی جس نے بھی کہا ہے جس دعا کے لیے آپ اس کی دعا جائز حاجات پوری فرما لیجئے, اتنا تو آدمی کر ہی سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں دعاؤں کا اہتمام نصیب فرمائے. الحمدللہ.